کون ہے وہ رب العالمین؟ هو الذی، وہ اللہ وہی ہے، خلقکم من تراب، جس نے تم کو مٹی سے بنایا، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا، ثم من نطفت، پھر نطفے سے، ثم من علقت، پھر علقہ سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ نکالتا ہے تم کو بچے کی شکل میں، یعنی ماں کے پیٹ سے تمہیں بچہ بنا کے نکالتا ہے. ابتدا یا آغاز تمہارا مٹی سے ہوا، ظاہر ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ مٹی سے یا زمین سے آتا ہے. اس کو کھانے کے بعد انسانی جسم کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس سے پھر اولاد پیدا ہو سکتی. اسی غذا سے نطفہ بنتا ہے، نطفہ علقہ میں بدلتا ہے، اور پھر ایک طفل کی شکل اختیار کرتا ہے. اور جب ایک مکمل بچہ بن چکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خودکار نظام کے تحت وہ بچہ باہر آ جاتا ہے. اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھیے کہ یخرجکم، وہ تم کو نکالتا ہے، کیونکہ اللہ نہ چاہے تو باہر نہیں آ سکتا. کسی کو نہیں پتا تھا، ماں کو نہیں پتا، ڈاکٹر کو نہیں پتا کب پیدائش ہوگی. پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، یعنی وہی تمہیں جوانی تک پہنچاتا ہے. تم ملی تکونو شیوخا، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے. شیوخ شیخ کی جمع، یعنی یہ ساری سٹیجز تم پر اسی کے کرم سے آتی ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے پہلے فوت کر لیے جاتے ہیں. بعض بچے ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں، بعض پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، بعض بچپن میں مر جاتے ہیں، بعض جوانی میں مر جاتے ہیں، بعض بڑھاپے سے پہلے مر جاتے ہیں سہولت میں، اور بعض بڑھاپے میں مرتے ہیں. تو تم میں سے بعض ایسے ہیں جو اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، یعنی شیوخ بننے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. ہمیں دیکھو گا ایک ہی گھر میں کئی بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک کی پیدائش کا وقت مختلف ہوتا ہے، پھر وفات کا وقت مختلف ہوتا ہے. بعض اوقات بڑے بعد میں فوت ہوتے ہیں، چھوٹے پہلے مر جاتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور اس کے عزم سے ہوتا ہے، اس کے اپنے فیصلوں کے مطابق ہوتا ہے. یہ ہمارے بنائے ہوئے معیار وہاں کام نہیں کرتے، کہ ہم نہیں کہہ سکتے یا رب العالمین وہ تو سب سے بعد میں پیدا ہوا تھا اس کو آپ اور جینے دیں، اور جو سب سے پہلے پیدا ہوا تھا پہلے آپ اس کو فوت کریں. یہ نہیں ہم کرتے، نہ کر سکتے، نہ ہمارا مشورہ چلتا ہے، نہ ہمارے مشوروں سے یہ ہوتا ہے، یا نہ ہماری عقل کے یہ فیصلے ہیں. یہ سب کچھ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ. مقرر وقت سے کیا مراد ہے؟ یا تو موت کا وقت ہے، یا پھر جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو زندگی کے مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے اس خاص گھڑی تک لے جاتا ہے جو اس نے ہر ایک کی واپسی کے لیے مقرر کر رکھی ہے. اس وقت سے پہلے ساری دنیا مل کے کسی کو نہیں مار سکتی، اور وقت آنے کے بعد ساری دنیا مل کے کسی کو زندہ نہیں رکھ سکتی. یہ اتنے سٹیجز کیوں بتائی گئی؟ یہ ہوتا ہے طریق، پیچھے بھی آپ اس طرح کی آیات پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں ایک سٹیج کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، یعنی ایک مرحلے کو، مثلا پیدائش سے پہلے کے مرحلے کو تفصیل سے ڈسکس کیا گیا، کہیں اور زندگی کے مختلف مراحل کو. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی آیت میں اول سے آخر تک سب مرحلے ڈسکس کر لیے گئے. خلقکم من تراب سے لے کے اجلم مسمی تک، موت تک، سارے کے سارے. کیا بتانا مقصود ہے؟ یہ آیت یہاں کیوں آئی؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ سب کچھ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور نمبر دو یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہو رہا، ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، ایک خاص منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. اور اس میں یہ ساری تقسیم جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی تقسیم کرنے والا، ان سٹیجز کو بنانے والا کوئی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتی ہے یہ بات. یعنی زندگی اور موت کے بیچ کا جو فاصلہ ہے اور اس میں جو مختلف مراحل ہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے. اس کے وجود، اس کی قدرت، اس کی طاقت کا ثبوت ہے، اس کی بہت سی صفات کا اظہار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ہنگامہ ہستی اس لیے نہیں برپا کیا کہ تم دنیا میں آؤ اور کھاؤ پیو مزے کرو پھر چلے جاؤ، نہ کوئی امتحان، نہ کوئی پوچھ، نہ سوال، نہ جواب. نہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم اپنی زندگی کے سارے مرحلے پورے کر کے جب موت کے وقت کو پہنچے ہو تو اس کے بعد پھر تم سے حساب کتاب دیا جائے کہ کیا کر کے آئے ہو. توحید کے ساتھ آخرت کے قیام یا وجود کی دلیل بھی ہے اس میں. اور یہ جو اجل مسمہ ہے, مقرر وقت, یہ بڑا اہم ہم سب کے لیے ایک خاص سبق ہے اس میں. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور تاکہ تم عقل سے کام لو, غور و فکر کرو کہ یہ سب کچھ کس نے کیا, کون ہے وہ رب, کون ہے وہ معبود, کس کے ہیں یہ کمالات. هُوَ الَّذِي يُحْيِي, وہ اللہ ہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے, وَيُمِيتُ, اور موت دیتا ہے, یعنی زندہ کرنا اور مارنا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں, اسی کے ہاتھ میں ہے, اسی کے اختیار میں ہے. یعنی وہ بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو وجود میں لے آتا ہے, زندہ انسانوں کو موت کی وادی میں سلا دیتا ہے. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا, پھر جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن, تو اس کے لیے کہتا ہے ہو جاؤ, فَيَكُون, تو وہ ہو جاتا ہے, اس کے لیے یہ سب کچھ کچھ بھی مشکل نہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ, اس صورت میں اللہ تعالیٰ جھگڑنے والوں کی خوب خبر لے رہے ہیں, یعنی کئی ایک آیات میں مجادلہ کی بات ہے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں, کہاں سے وہ پھرائے جاتے ہیں, یعنی اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی, پھر بھی اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرتے ہیں, اس کی صفات میں اوروں کو شریک کرتے ہیں, آخرت کا یقین نہیں کرتے, اس کے احکامات کو نہیں مانتے, اس کی اطاعت میں ان کو دقت ہے. کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جب انسان کسی چیز کو ماننا نہیں چاہتا تو اپنی صفت مٹانے کے لیے اس میں بحث شروع کر دیتا ہے, تاکہ نہ مان کر اسے قصوروار نہ سمجھا جائے. فرمایا کہ ان کی عقل کام کرنے لگتی ہے, یہ کسی نتیجے پہ پہنچنے لگتے ہیں کہ اچانک ان کا دماغ گھما دیا جاتا ہے, کون ہے جو انہیں بھٹکا دیتا ہے. انا یسرفون, کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں, کہاں سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں کہ گمراہی کے گڑھے میں جا گرتے ہیں. اتنی کھلی کھلی آیات اور دلائل دیکھ کر بھی, جان کر بھی. الذین کذبوا بالکتاب, وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو جھٹلا دیا, وبما ارسلنا به رسلنا, اور ان ساری چیزوں کو یا ان ساری کتابوں کو جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی, یعنی ان کے بھٹکنے کی وجہ کیا ہے, حق تک پہنچنے کی بجائے اس سے پھر جانے کی اصل وجہ کیا ہے, کہ یہ الکتاب کو نہیں مانتے, رسولوں کی تعلیمات کو نہیں مانتے, ان کو نہیں پڑھتے, ان کو نہیں سمجھتے, ان کو نہیں پکڑتے, ان کی طرف نہیں آنا چاہتے. فسوف یعلمون, تو انقریب ان کو معلوم ہو جائے گا, یعنی دنیا میں اگر نہیں بھی مانتے تو حقیقت ان پہ جلد کھل جائے گی. کیا؟ اذ الاغلال فی اعناقہم, جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے, والسلاسل, اور زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے, سلسلہ کی جمع, یسحبون, گھسیٹے جائیں گے, فی الحمیم, کھولتے پانی میں, ثم فی النار یسجرون, پھر آگ میں جھونکے جائیں گے. یہ جھگڑے کرنے والے, بحثیں کرنے والے, نہ ماننے والے, حجتیں کرنے والے, آج تو سمجھتے ہیں کہ جیت گئے, دوسروں کو چپ کرا دیا انہوں نے, لیکن کل ان پہ کیا گزرے گی جب یہ مجرموں کی حیثیت سے پکڑے ہوئے آئیں گے, کیسے بھاگیں گے جبکہ توق گردنوں میں ہوں گے اور ہاتھ پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوئے گھسیٹے جا رہے ہوں گے. یسحبون فی الحمیم, کھولتے پانی میں کھینچے جا رہے ہوں گے. حمیم کھولتے ہوئے گرم پانی کو کہتے ہیں. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں جانے سے پہلے ان کو پہلے حمیم پہ پیش کیا جائے گا, یعنی ابلتا پانی پیو, کیونکہ حشر کا سارا میدان کھڑے ہو ہو کے اتنی بھوک پیاس ہوگی کہ جیسے اہل جنت کو جاتے ہی ناشتہ کرایا جائے گا, تو اسی طرح اہل جہنم کو بھی جا کے پہلے ناشتہ کرایا جائے گا ابلتے پانی کا. ثم فی النار یسجرون, پھر آگ میں جھونکے جائیں گے. ایک اور جگہ پر بھی آتا نا, بینہا و بین حمیم آن, کہ یہ جہنم اور ابلتے پانی کے بیچ میں چکر لگا رہے ہوں گے. آگ میں جلیں گے, پیاس سے سکائے جائیں گے, تو کھولتے پانی پہ پیش کیے جائیں گے, وہاں سے پھر کھینچ کے جہنم میں پھینکا جائے گا, وہاں پھر ان کو پیاس ستائے گی, پھر یہ تو اسی کے بیچ میں چکر لگاتے رہیں گے, اور پانی ایسا ابلتا ہوگا کہ پیاس نہ بجھائے گا. اب یہ حمیم جو ہے یہ کہاں ہوگا؟ کیا جہنم کے اندر ہی ہوگا یا باہر ہوگا؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ باہر ہوگا یا جہنم سے پہلے کی کسی جگہ پر ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جہنم ہی کے ایک حصے میں ہوگا. سورہ صافات میں بھی آپ نے پڑھا ثم ان مرجعهم الى الجحیم، پھر ان کا لوٹنا یا پلٹنا جہنم کی طرف ہوگا. سورۃ الرحمن میں آتا ہے هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، یہ جہنم جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے ہیں، وہ چکر کھا رہے ہوں گے اس جہنم اور حمیم کے درمیان، یعنی کبھی حمیم پہ ہوں گے کبھی جہنم میں ہوں گے، گردش کرائے جا رہے ہوں گے. ثم قیل لهم، پھر ان سے کہا جائے گا کب؟ جب وہ آگ میں جھونکے جائیں گے. یس جرون سین جیم رے، تنور کو ایندھن سے بھر دینا، خوب لکڑیاں ڈال دینا، اور یہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے. تو اس وقت ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون، کہاں ہے وہ جن کو تم شریک کہلاتے تھے، جن کو تم خدا کے مقابل لاتے تھے، کیا وہ آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ قالوا، وہ کہیں گے ضلوا عنا، ہم سے گم ہو گئے، پتہ نہیں وہ کہاں گئے. اتنی مصیبت اگر کسی پہ پڑ جائے تو اسے کہاں یاد رہے گا کہ میں کس کس کو پکارا کرتا تھا، کس کس کو شریک سمجھتا تھا. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پکارتے تھے. ان کا حافظہ اتنا کمزور ہو جائے گا، ان کا دماغ ایسا مختل ہو جائے گا اس پریشانی میں کہ اپنی ہی کی ہوئی بات کو جھٹلا دیں گے، بات سمجھ بھی نہیں آئے گی ان کی، کبھی ایک بات کہیں گے کبھی اپنی ہی کی ہوئی کو پھر جھٹلا دیں گے، اسی کا انکار کر بیٹھیں گے، یہ اقرار کر کے پھر انکار کر دیں گے. پہلے کہیں گے دلو اللہ، پھر کہیں گے نہیں ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے. جیسے سورۃ الانعام کی آیت 23 میں آتا ہے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اس میں کھا کھا کے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو کسی کو شریک ٹھہراتے ہی نہیں تھے. کذالک یضل اللہ الکافرین، اس طرح بھٹکا دے گا اللہ کافروں کو، یعنی جس طرح یہ دنیا میں بھٹکے ہوئے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی ان کو حواس باختہ کر دے گا، ان کو کچھ ہوش نہیں رہے گا کہ انہوں نے اب کیا کہا. یہ سزا کیوں ہوگی؟ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے یا حق کے سوا اور چیزوں میں مگن تھے، یعنی حق کے بغیر زمین میں تم خوشیاں منا رہے تھے، مگن تھے، مشغول تھے. وبما کنتم تمرحون، اور بوجہ اس کے کہ تم بہت اتراتے تھے، یہ دو صفات جو ہیں اس وقت تم کو جہنم کا مستحق بنائیں گی. پہلی ہے تفرحون اور دوسری ہے تمرحون. تفرحون کا لفظ جو ہے یہ فرح سے مشتق ہے، فیرے ہے، جس کا معنی ہے خوش ہونا. یہ دو طرح کا ہوتا ہے، اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور برے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. برے معنوں میں کب استعمال ہوتا ہے؟ جب مال و دولت کے نشے میں کوئی شخص اللہ کو بھول جائے، یعنی دنیا ملنے پر اپنے رب کو فراموش کر دے، جیسے قارون تھا. اور اچھے معنوں میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ کہ انسان اللہ کی نعمتیں پا کر، اللہ کا انعام سمجھ کر ان پر خوشی منائے، جیسے قرآن پاک کے پڑھنے پر کیا فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس نعمت کو پا کے انہیں چاہیے کہ خوشی منائے، خوش ہو جائیں. تو اچھی نعمت پر شکرانے کے طور پر خوشی منانا برا نہیں، لیکن کسی نعمت کو پا کر تکبر میں مبتلا ہونا یا پھر اس کو پا کر رب کو بھول جانا یہ برا ہے. یعنی اللہ کی نعمت کا اقرار کرنا، اس کا اظہار کرنا، یہ بھی عبادت ہے. خوشی کے موقع پہ خوش ہونا بھی عبادت ہے. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ خوشی ملے تو منہ بسور کے بیٹھ جائیں. اس لیے فلیفرحوا کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا کہ قرآن کی نعمت ملنے پر فلیفرحوا، خوش ہوا کریں. لیکن یہاں جس خوشی کا ذکر ہے وہ ناحق خوشی. کیسی خوشی؟ کہ اللہ کی نعمت پا کے اللہ ہی کو بھول گئے، اور یہ کتنی بڑی آزمائش. اسی لیے راحت آرام اور نعمتوں کو بھی آزمائش کہا گیا ہے، اور یہ نعمتیں اس وقت خصوصاً آزمائش بن جاتی جب ان کو پا کے انسان رب کو بھول جاتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اکثریت کا حال یہی ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی عبادت میں اور دل لگنے کے بجائے اور اس کو بھول جاتے ہیں، مزید بھول جاتے ہیں، اس سے اور دور ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ آج تمہیں یہ سزا اس لیے دی گئی کہ تمہیں دنیا میں جب نعمتیں دی گئی تو تم ان میں اتنے مشغول ہو گئے کہ اپنے رب کو بھی بھول گئے، اس کی ضرورت ہی کو محسوس نہیں کیا، اور ناحق طور پر تم خوشی مناتے رہے، مگن رہے دنیا میں اپنے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور بوجہ اس کے کہ تم اتراتے بھی تھے، یعنی نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنے کی بجائے تکبر میں مبتلا ہو گئے تھے، اترانا شروع کر دیا تھا. نیم ریحے سے ہے مرح، مرح کا مطلب ہوتا ہے خوشی کی کثرت سے جھوم اٹھنا، ناز و انداز سے اکڑ اکڑ کے چلنا، خوشی میں حد سے بڑھ جانا، مال و دولت پر فخر اور غرور میں مبتلا ہو کر دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا. تو جہنم میں لے جانے والی یہ دو صفات جو ہیں عموماً لوگ ان پہ توجہ نہیں دیتے، اور ایسی ہی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، سنبھالے نہیں سنبھلتی، اس کے ملنے پر سب سے پہلے رب کو بھول جاتے. اچھا یہ بات ہم کسی دوسرے کے لیے نہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے حال کو دیکھے. بہت سی لڑکیوں کو دیکھا گیا ہے شادی سے پہلے بہت دیندار، متقی، پرہیزگار، ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنے والی، سب سب کا خیرات، ہر چیز ٹھیک ہو رہی. جو ہی شادی ہوئی، شادی ذرا اچھی جگہ پر ہو گئی، نعمتیں زیادہ مل گئی، شوہر کی محبت زیادہ مل گئی، یا کچھ مال و دولت کی کثرت ہو گئی، تھوڑی آزادی مل گئی، سب دین کے لبادے اتار پھینکے، سب کچھ پیچھے پھینک دیا، سب کچھ بھول گئے، نمازوں کی پابندی بھی گئی، دین سے بھی تعلق رشتہ کاٹ دیا، ذکر اذکار بھی بھول گئے. وہ ساری ظاہری دینداری جو شادی سے پہلے قائم تھی وہ یکا یک سب ختم ہو گئی. تو اس قسم کی جو کیفیت ہے کہ نعمت ملنے پر رب کو بھول جانا، فراموش کر دینا، زندگی کا مقصد بھول جانا، سب اللہ سے کیے ہوئے وعدے فراموش کر دینا، اور سراسر دنیا دار ہو کر رہ جانا اور دنیا ہی میں کھو جانا، تفرحون اور تمرحون کرتے رہنا، یہ دراصل انسان کو پھر اس مصیبت میں گرفتار کراتا ہے کہ جس کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جکڑے اور پکڑے اس لیے جائیں گے کہ دنیا میں جو ہاتھ نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے، شرک اور کفر کی سزا اپنی ہے، لیکن پیچھے ہم پڑ چکے ہیں مصرف اور مرتاب میں، کہ یہ کہتی ہے صرف کافر کی نہیں ہوتی، بعض مسلمان بھی مصرف ہو جاتے، اللہ رسول کا نام لیتے ہوئے بھی اسراف کرتے، شادی بیاہ کے موقع پہ اسراف، اور زندگی کے مختلف معاملات میں اسراف، یعنی ہر چیز میں حد سے بڑھ جانا، لمٹس کراس کر جانا، حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دینا، اور یہ سب کچھ تکبر کو جنم دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جانا کہ یہ سب کچھ ہمیں مل گیا ہے، بس ٹھیک ہے اب تو یہی زندگی، اور آخرت کی زندگی کو بھول جانا. تفرحون خوشی کا ایک درجہ، اور تمرحون اس سے اگلا درجہ. تفرحون میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، پوری طرح ڈوب جاتا ہے، اور تمرحون اس دنیا کے ملنے پر اترانے بھی لگتا ہے، دوسروں کو شو آف کرنے لگتا ہے، ایک ناز و انداز کا طریقہ اختیار کر لیتا ہے، یعنی اللہ کا عاجز مخلص بندہ نظر آنے کی بجائے اکڑ دکھاتا ہے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنے والے اس میں. ابواب جہنم، کتنے دروازے ہیں اس کے؟ سات دروازے. لہا سبعت ابواب، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبر لوگوں کا. اور یہ یاد رکھیے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور تکبر ہی سے تمرح اور تفرح کی کیفیت پر پیدا ہوتی ہے جو مضموم کیفیت. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں رائی کے دانے برابر کہیں اٹکا ہوا تو نہیں کہ وہی رکاوٹ بن جائے، مصیبت بن جائے کل. کیونکہ رائی کے دانے جتنا بھی نکال باہر پھینک رہا نا، بعض اوقات ہم بڑی بڑی صفائی کر لیتے ہیں، چھوٹا ایسا چھوڑ دیتے. عام عادت ہوتی ہے نا ہماری، سارا کام کر لیا، تھوڑا سا کا خیر ہے اس کی جانے دو، ایسی اس سے لاپرواہ ہو گئے. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ وہی لاپرواہی کل پکڑ کا سبب بن جائے.